السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اطلاعات کے مطابق پاکستان اپنے آپ کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچانے کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے 3 ارکان کی انتہائی ضروری حمایت حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس پیش رفت پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے. پاکستان میں حزب مخالف کے جماعتوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے قیام کی مخالفت کی ہے. وزیراعظم عمران خان کے انتظامی حکم نامے کے تحت اس کو قائم کیا گیا ہے, اور اس میں دوسرے اراکین کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی شامل کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 جولائی کو قبائلی اضلاع میں شیڈیول انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک پاکستانی تھنک ٹینک نے مری کے نزدیک بوربن کے علاقے میں کل ایک امن کانفرنس کا انتظام کیا ہے جس میں متعدد افغان سیاستدان شرکت کریں گے. بھارت کی نیوی نے اپنے 2 بحری جہاز خلیج عمان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. نیوی کے جہازوں کی تعیناتی کا مقصد اس راستے سے گزرنے والے بھارتی تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو 25 سے 27 جون تک بھارت کا دورہ کر رہے ہیں. واشنگٹن میں قومی سلامتی کے عہدیداروں نے ان میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایران پر فوجی کارروائی کی منظوری دی تھی, لیکن بعد میں نامعلوم وجوہات کے بنا پر اس کارروائی کو روک دیا گیا. امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی سینٹ نے جمعرات کے روز سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو امریکی اسلحے کی اربوں ڈالر کی فروخت روک دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے. یہ 3 شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس پیش رفت پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچانے کے لیے فائنینشل ٹاسک فورس کے 3 ارکان کی انتہائی ضروری حمایت حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے, لیکن سیاہ بادل اس پر ابھی منڈلا رہے ہیں. پاکستان کے اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق ترکی وہ واحد ملک تھا جس نے امریکہ, برطانیہ اور پاکستان کے دیرینہ حریف بھارت کی پشت پناہی والی اس تجویز کی مخالفت کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. تاہم اسلام آباد کے دیرینہ اتحادی بیجنگ نے گریز کیا. پیرس میں قائم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ان ملکوں پر نظر رکھتی ہے جو مالیاتی جرائم کے بین الاقوامی معیار پر پورے نہیں اترتے. تاہم پاکستان کو ترکی, چین اور ملائیشیا کی حمایت اور جارحانہ سفارتی کوششوں سے اس خطرے کو ٹالنے میں مدد ملی ہے. ایف اے ٹی ایف کے 36 ملکی منشور کے تحت بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے کے لیے کم از کم 3 رکن ملکوں کی حمایت ضروری ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے تسلیم کیا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, لیکن انہوں نے تصدیق کی کہ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو کے 5 روزہ اجلاس کے پچھلے ہفتے کے مکمل اجلاس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے. گروپ پاکستان کو بلیک لسٹ نہ کرنے کے فیصلے کا اعلان پیرس میں 13 سے 18 اکتوبر کے اپنے اجلاس میں کرے گا. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس پیش رفت پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا. پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے قیام کی مخالفت کی ہے. وزیراعظم عمران خان نے ایک انتظامی حکم نامے کے تحت اس کو قائم کیا ہے, اور اس میں دوسرے اراکین کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی شامل کیا گیا ہے. ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 جولائی کو قبائلی اضلاع میں شیڈیول انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا گیا ہے. گزشتہ سال صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر پولنگ 20 جولائی کو ہوگی. الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق فوج 18 جولائی سے 21 جولائی تک انتخابات کے عمل کے دوران پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر تعینات رہے گی. ایک پاکستانی تھنک ٹینک نے مری کے نزدیک بھوربن کے علاقے میں کل ایک امن کانفرنس کا انتظام کیا ہے جس میں متعدد افغان سیاستدان شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا اہتمام جنوبی ایشیا کے فوجی استحکام کے لیے پاکستانی انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے اور توقع ہے کہ اس میں محمد حنیف اتمار کے علاوہ گلبدین حکمت یار، صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، حامد کرزئی، عطا محمد نور اور حاجی محمد موقف کو مدعو کیا گیا ہے۔ محمد حنیف اتمار کے دفتر نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ انہیں دعوت نامہ ملا ہے، مگر انہوں نے ابھی شرکت کا فیصلہ نہیں کیا۔ حکمت یار کے دفتر نے تصدیق کی کہ گلبدین حکمت یار ہفتے کو ہونے والی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ اطلاعات ہیں کہ حامد کرزئی شرکت نہیں کریں گے۔ ابھی یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ طالبان کو مدعو کیا گیا ہے یا نہیں۔ بھارت کی نیوی نے اپنے دو بحری جہاز خلیج عمان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوی کے جہازوں کی تعیناتی کا مقصد اس راستے سے گزرنے والے بھارتی تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان بھارت کی وزارت دفاع نے جمعرات کو رات دیر گئے کیا۔ پچھلے ہفتے اس علاقے میں ناروے اور جاپان کے دو تیل بردار جہازوں پر حملہ ہوا تھا، جس کا الزام امریکہ نے ایران پر لگایا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو 25 سے 27 جون تک بھارت کا دورہ کریں گے، جس دوران وہ بیرونی امور کے وزیر اور بھارتی حکومت کے دوسرے اعلی عہدیداروں اور اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ بھارت کے ساتھ تجارت میں بڑھتے ہوئے تنازع، اعداد و شمار کے تبادلے، روس سے ہتھیاروں کے حصول پر بات چیت کریں گے اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ واشنگٹن میں قومی سلامتی کے عہدیداروں نے ان میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایران پر فوجی کارروائی کی منظوری دی تھی، لیکن بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کارروائی کو روک دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر نے ایرانی تنصیبات بشمول ریڈار سسٹم اور میزائل تنصیبات کا نشانہ بنانے کی منظوری دی تھی، تاہم پھر اچانک فیصلہ تبدیل کر لیا۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کے ایک اعلی امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، جو اس اجلاس میں شریک تھے، جن کے بقول یہ کارروائی جمعے کی علی الصبح کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاکہ شہری اموات سے بچا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اہم اجلاس میں موجود امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکی فضائیہ کے جہاز کارروائی کے لیے ہوا میں موجود تھے، جبکہ سمندر میں موجود جہازوں نے بھی اہداف کا تعین کر لیا تھا، تب یہ حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی سینٹ نے جمعرات کے روز سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو امریکی اسلحے کی اربوں ڈالر کی فروخت روک دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے کہ ایران کے بارے میں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ایسی فروخت کے جائزے کے لیے کانگریس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس فروخت پر عمل درآمد کے لیے ٹرمپ نے سینٹ کے اس اقدام کو ویٹو کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور ویٹو کو غیر مؤثر کرنے کے لیے سینٹ میں 67 ووٹ درکار ہوں گے، جو ناممکن نظر آتا ہے۔ بہت سے امریکی سینیٹرز نے یمن میں جنگ سے متعلق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں یہ دونوں ملک ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں سے برسر پیکار ہیں۔ چین اور شمالی کوریا نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک کو درپیش عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعلقات کا فروغ اور علاقائی تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چین کے صدر دو روزہ دورے پر جمعرات کو پیانگ یانگ پہنچے تھے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے کے مطابق شی جن پنگ کی آمد پر ہزاروں افراد نے ان کی تصاویر پر مبنی پوسٹرز اٹھا رکھے تھے، جن پر تہنیتی پیغامات درج تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جمعے کو چین کے صدر شی جن پنگ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی صورتحال، خاص طور پر دونوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے صدر ایسے وقت میں شمالی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں جب ایک ہفتے بعد G20 اجلاس کے دوران ان کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تجارتی تنازع پر بات چیت متوقع ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز انسانی اسمگلنگ کی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں سعودی عرب اور کیوبا کو تیسرا درجہ دیا گیا ہے۔ چین، شمالی کوریا، روس اور وینزویلا بھی اس نچلی ترین سطح میں شامل ہیں۔ تیسرے درجے والے وہ ملک ہوتے ہیں جن کی حکومتیں نچلے ترین معیار پر بھی پوری نہیں اترتیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
VOA کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/VOA Urdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو جو خبر دی کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس پیش رفت پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچانے کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تین ارکان کی انتہائی ضروری حمایت حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے۔
عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے گزشتہ سال جون میں پاکستان کا نام عالمی تنظیم کی گرے لسٹ میں شامل کر دیا تھا، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور بھارت اس تحریک کے محرک تھے جس میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق پاکستان بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے عالمی تنظیم کے تین رکن ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ تاہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے اس بابت حتمی فیصلہ ہونے تک پاکستان کے لیے خطرات بدستور موجود ہیں۔ بھارت اس وقت فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایشیا پیسیفک گروپ کا شریک چیئرمین ہے اور پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوششوں میں سرگرم ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ پاکستان منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی ضابطوں پر پوری طرح عمل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، تاہم پاکستان بھارت کے اس موقف کو مسترد کرتا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جارحانہ سفارتی کوششوں کے باعث ترکی، ملائیشیا اور چین نے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی مخالفت کی، جس کے بعد فی الحال یہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ یہ اطلاعات 16 جون سے 21 جون تک امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں جاری رہنے والے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد سامنے آئی ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کے چارٹر کے مطابق بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے تنظیم کے 36 ملکوں میں سے 3 ملکوں کی حمایت لازمی ہے۔ ترکی کے خبر رساں ادارے سے منسلک صحافی عامر لطیف کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ کے بعض عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دعویٰ کیا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے مثبت پیش رفت ہے اور دوست ممالک نے اس ضمن میں پاکستان کی مدد کی ہے، تاہم پاکستان کے لیے خطرہ مکمل طور پر ابھی ٹلا نہیں ہے۔
ہماری یہاں دفتر خارجہ کے افراد سے، سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو آپ اگر دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ اس کو انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کیا، بیکاز ان کے علم میں ہے کہ یہ ایک بریتھنگ اسپیس تو ہے لیکن یہ کوئی بالکل ڈینجر جو ہے وہ مکمل طور پہ خطرہ ابھی جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے، اور ابھی ان کو خاصی چیزیں جو ہے وہ کرنی ہیں، جس میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ ہے کہ گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے کم از کم 15 ممالک کی سپورٹ ان کو جو ہے وہ چاہیے۔
اطلاعات کے مطابق پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی تجویز پر حتمی فیصلہ رواں سال اکتوبر میں پیرس میں ہونے والے اجلاس کے دوران کیا جائے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان اطلاعات پر باضابطہ طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم سابق سفیر اور سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ علی سرور نقوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔
ہم بین الاقوامی جو قوانین ہیں اور جو بین الاقوامی جو اصول بنے ہوئے ہیں ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے اور منی لانڈرنگ کا، ان دونوں مسئلوں کو حکومت کافی زور دے کر اور کافی کوششوں کے بعد اس کے اوپر قابو پا چکی ہے اور اب بہتری آئے گی۔ یہ بات جو ہے ایف اے ٹی ایف کے ممبرز کو سمجھنا چاہیے۔
رواں سال فروری میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے جنوری 2019 کی ڈیڈ لائن پر خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی ہے۔ اس لیے عالمی تنظیم نے مزید اقدامات کے لیے پاکستان کو مئی 2019 کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے مطابق پاکستان نے ایک سال کے دوران اس معاملے میں پیش رفت کی ہے، تاہم اسے ابھی بھی بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بظاہر دباؤ کے بعد پاکستان میں متعدد شدت پسند تنظیموں بشمول کالعدم جماعت و دعویٰ اور جیش محمد پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ ان کے اثاثے ضبط کرنے کے اقدامات بھی سامنے آئے تھے۔ تاہم پاکستانی عہدیدار اس تاثر کو رد کر چکے ہیں کہ یہ اقدامات کسی بین الاقوامی دباؤ کا نتیجہ ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے قیام کی مخالفت کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ایک انتظامی حکم نامے کے تحت اس کو قائم کیا ہے اور اس میں دوسرے اراکین کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے عاصم علی رانا۔
پاکستان میں وفاقی کابینہ نے نئی قومی ترقیاتی کونسل کی منظوری دی ہے، جس کی سربراہی وزیراعظم عمران خان کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے اعلامیہ کے مطابق اس کونسل کو بنانے کا مقصد پاکستان کی بگڑتی معاشی صورتحال کو بہتر بنانا اور مختلف اقدامات کرنا ہے۔ اس کونسل میں وزیراعظم کے ساتھ چاروں وزراء اعلی، خارجہ، خزانہ، تجارت اور منصوبہ بندی کے وزیر شامل ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی اس کونسل میں شامل ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی کہتے ہیں کہ جب آئین کے اندر ایک ادارہ موجود ہے تو نئے ادارے کیوں ترتیب دیے جا رہے ہیں؟
پاکستان کی افواج جو آج تک نان کنٹروورشل رول رہا ہے، ان کا ایک سیاسی جماعت کی حکومت کے ساتھ اس طرح، اس کی اکنامک پالیسیز کے ساتھ اس کی اس طرح وابستگی کر دینا will open them for criticism.
پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نیشنل سیکیورٹی کونسل موجود ہے، جس میں ملک کے تمام معاشی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کونسل میں سویلین اور فوجی ادارے موجود ہیں۔ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے بھی وہی ممبر ہیں جو ایکنک کے بھی ہیں۔ اب اس میں عسکری قیادت کو کیوں شامل کیا گیا؟ سابق وزیر دفاع خرم دستگیر نے اس کونسل پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا،
ان کی قربانیوں کی وجہ سے محترم ہیں، ان کے پاس جو دفاع کی ذمہ داری ہے اس کے، لیکن جب بھی وہ اپنے اس دفاع والے ذمہ داری سے باہر آئیں گے تو پھر میرے خیال میں ان کے اوپر سوالات اٹھیں گے جو کہ نہیں اٹھنے چاہیے۔
یہ کونسل پہلے سے جاری پروجیکٹس کی منصوبہ بندی اور آئندہ بننے والے پروجیکٹس کی نگرانی کرے گی، جبکہ ترقیاتی امور پر حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ آئین میں اس ادارے کی کوئی حیثیت نہیں،
گورنمنٹ کے کسی کوئی شعبہ ایسا بچا نہیں ہے جس میں جو ہے وہ آرم فورسز کی انٹروینشن، سرویلنس اور کلیئرنس جو ہے کسی نہ کسی جگہ پہ چاہیے نہ ہوتی ہو۔ اب اس کے ذریعے کیا یہ جا رہا ہے کہ اسی مذاکرات کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹینیبل ہوگا۔
وفاقی وزیر فیصل واؤڑا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ فوج ہماری پارٹنر ہے، لیکن اس بار انہیں تسلیم کر لیا گیا ہے۔
وہ ہمارے پارٹنرز تو ہیں، بس ان کو ریکگنیشن اس بار دیے۔ ایف ڈبلیو او کام کرتا ہے، این ایل سی کام کرتا ہے، تو یہ سارے ادارے کام کرتے آ رہے ہیں، بٹ دی تھنگ از کہ ہم کہتے ہیں ایز آر پارٹنرز، ایز آر ٹیم، ایز عمران خان صاحب کے سبارڈینیٹ، یہ ان کے ادارے جو کام کرے ہم نے ریکگنائز کر دیا۔
پاکستان کے آئین میں پہلے ہی قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن اور مشترکہ مفادات کونسل موجود ہے، جبکہ سلامتی کے امور کے لیے قومی سلامتی کونسل بھی کام کر رہی ہے۔ ایسے میں ایک نئی کونسل کیا کارکردگی دکھائے گی، اس کا انحصار آنے والے وقت پر ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان الیکشن کمیشن نے آئندہ ماہ قبائلی اضلاع میں شیڈیول انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر پولنگ 20 جولائی کو ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق کہ فوج کے اہلکار 18 سے 21 جولائی تک قبائلی اضلاع میں انتخابات کے عمل کے دوران پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر تعینات رہیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق فوج کو قبائلی اضلاع میں انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قبائلی اضلاع میں 20 جولائی کے انتخابات کے دوران تعینات کیے جانے والے فوجی افسران کو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان زاہد خان کا کہنا ہے کہ انہیں پولنگ اسٹیشن کے اندر فوج کی تعیناتی پر اعتراض ہے۔ زاہد خان کے بقول الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی فوج تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ زاہد خان کا کہنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر فوج کو تعینات کرنے کی وجہ سے ان کے بقول انتخابی عمل اور ان کے نتائج پر سوالات اٹھیں گے، لہٰذا پولیس اسٹیشن کے اندر صرف پولیس کو موجود ہونا چاہیے۔
یہ ہم نے لکھ کے دیا تھا کہ جی آپ لائن اڈر کے لیے بالکل پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے کروا دیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں پولیس اسٹیشن کے اندر پہ اعتراض ہے۔ کیونکہ جب ابھی ہمارے 25 جولائی 2018 کو جو تجربہ ہوا تھا وہ بہت برا تجربہ تھا، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان میں ہماری جو ایک ادارہ ہے کوئی کی اس کے اوپر انگلیاں اٹھی۔
پاکستان میں انتخابی عمل پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار،
میں ابھی بھی دہشت گردوں کا خاتمہ مکمل طور پر نہیں ہوا تو، اور جو ٹرائبل میں جھگڑے ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو میرا خیال ہے جو اے این پی اور کچھ اور حلقوں کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کوئی ایسا حرج کی بات نہیں ہوگی کہ اگر فوج کے جو افسران ہیں اور جوان ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر ان کو اگر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔
تاہم سرور باری کا کہنا ہے کہ فوج کے افسران کو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے اختیارات تفویض کرنا مناسب نہیں ہے، ان کے بقول یہ اختیار پریزائیڈنگ افسر کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ قبائلی اضلاع میں انتخابات 2 جولائی کو شیڈیول تھے، تاہم خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث الیکشن کمیشن سے کچھ روز کے لیے انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
واشنگٹن میں قومی سلامتی سے متعلق عہدیدار ایک اخبار کی ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایران کے خلاف فوجی حملوں کی منظوری دی تھی، لیکن پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنا حکم واپس لے لیا۔ نامنگار سلاتی ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے ایک امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتا ہوا تصادم مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔
Find it hard to believe it was intentional if you want to know the truth. I think that it could have been somebody who was
سچ پوچھیں تو میرے لیے یہ باور کرنا مشکل تھا کہ یہ کارروائی قصدن کی گئی ہے۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی کسی ایسے شخص کی ہو جو بے وقوف ہو۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ ایک سینئر امریکی فوجی عہدیدار نے کہا کہ دیکھ بھال کرنے والے ایسے امریکی ڈرون پر کسی اشتعال کے بغیر یہ ایک حملہ تھا جس نے کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے پر ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ یو ایس ایئر فورسز سینٹرل کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل جوزف گسٹالا کے الفاظ،
This attack is an attempt to disrupt our ability to monitor the area following recent threats to international shipping and the free flow of cargo۔
بین الاقوامی جہاز رانی اور آزادانہ تجارت کے لیے حالیہ خطرات اور دھمکیوں کے بعد علاقے کی نگرانی کی ہماری صلاحیت میں خلل ڈالنے کی کوشش تھا۔ یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل گسٹالا۔ یہ تازہ ترین واقعہ اپنا ہرمز میں 2 تیل بردار جہازوں پر بارودی سرنگوں کے حملے کے بعد رونما ہوا۔ امریکہ ایرانی فوج کو ان حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے، لیکن تہران اس الزام کی تردید کرتا ہے اور ایرانی عہدیداروں نے امریکی ڈرون مار گرانے کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنی حدود کا دفاع یقیناً کرے گا۔ امریکہ خود بھی ایک اور جنگ نہیں چاہتا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں،
I don't think the president wants to go to war. There's no appetite for going to war in our country.
میں نہیں سمجھتی کہ صدر جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جنگ کی کوئی خواہش نہیں پائی جاتی۔ یہ الفاظ تھے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کے۔ لیکن بعض ریپبلکنز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران امریکہ کو فوجی قوت استعمال کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ سینیٹر لنڈسی گرہم کے الفاظ،
If next week they go back into enrichment, putting them back on a path to a bomb, which they were on anyway, then that escalates the tension between Israel and Iran.
اگلے ہفتے وہ یورینیم کی افزودگی اس طرح کرتے ہیں جس کے تحت وہ ایٹم بم بنانے کی راہ پر واپس آ جائیں، جس پر وہ بہرحال چل رہے ہیں، تو اس سے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اور بھی بڑھ جائے گی۔ اور اگر وہ کسی امریکی اساتذے کے خلاف کوئی اور کارروائی کرتے ہیں اور یہ صدر رونلڈ ریگن کی طرح جواب نہیں دیتے، تو پھر وہ شمالی کوریا اور پوری دنیا کے لیے ایک اشارہ ہوگا کہ ہم صرف باتیں ہی کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر لنڈسی گرہم کے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اسے امریکہ کی عائد کردہ تاثیرات سے نجات نہ ملی تو آئندہ چند روز میں وہ یورینیم کی پیداوار میں اضافہ شروع کر دے گا۔ امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ایرانی رہنما مایوس اور نا امید ہوتے جا رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر جان کینیڈی کے الفاظ،
ڈاٹوما از بلاشنگ آؤٹ ٹرائنگ ٹو پروووک اس It's clear he's not going to get much help from Europe. And I just think we need to continue what we're doing.
آیت اللہ ہمیں مشتعل کرنے کے لیے گرج برس رہے ہیں. یہ واضح ہے کہ انہیں یورپ سے کوئی بہت زیادہ مدد نہیں ملے گی, اور میرا خیال ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی گزشتہ سال اس کے بعد سے بڑھ رہی ہے جب صدر ٹرمپ نے تہران کے ساتھ کیے گئے اس بین الاقوامی معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کی جانب پیش رفت سے باز رکھنا تھا. ٹرمپ زیادہ ضمانت چاہتے ہیں کہ تہران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا, اور اب انہوں نے ایک اور یہ مطالبہ بھی بڑھا دیا ہے کہ ایران کو خطے میں دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی ترک کرنی ہوگی. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
ہانگ کانگ میں مظاہرین نے ایک پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر کے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس ان زیر حراست افراد کے ساتھ اپنے سلوک پر معافی مانگے جنہیں چین کی تحویل میں دینے سے متعلق ایک متنازعہ مسودہ قانون پر احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا تھا. یہ رپورٹ تیار کی ہے شہناز عزیز نے.
پولیس نے مظاہرین کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں سے چلے جائیں, اور یہ کہ وہ عوام کی پولیس کی جانب سے خدمات میں مداخلت کر رہے ہیں. تاہم ایک ایکٹیوسٹ جوشوا وانگ نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے باہر قبضہ کر لیا ہے, اور ہم پولیس پر زور دے رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ربر کی گولیوں سے شوٹ کیا, لوگوں کو گرفتار کیا اور احتجاج کو ایک بلوے سے تعبیر کیا, وہ اس پر لوگوں سے معافی مانگیں. ہمارے ہزاروں ایکٹیوسٹ پولیس ہیڈ کوارٹرز کے باہر جمع ہیں. اس سے پہلے آج جمعے کو ہی احتجاج کرنے والے طالب علم تحویل میں دیے جانے کے مسودہ قانون پر جاری احتجاج کے حصے کے طور پر ہانگ کانگ کی قانون ساز کونسل کی عمارت کے باہر جمع ہوئے. کونسل آج بند تھی. یہ مظاہرین ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم کی حکومت پر اس بارے میں دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس مجوزہ قانون کو منسوخ کر دے جو اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لوگوں کو مقدمہ چلانے کے لیے چین کی تحویل میں دے دیا جائے. احتجاج کرنے والے ایک طالب علم نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں میری طبیعت تشدد میں ملوث ہونے والی نہیں ہے, میں صرف یہاں دھرنا دے رہا ہوں. کچھ مسیحی گیت ہم نے گائے, ہمارا مقصد اپنی مزاحمت کا اظہار کرنا ہے اور اس وقت تک حکومت کو مفلوج رکھنا ہے جب تک وہ ہمارے مطالبات کا جواب نہ دے دے. ایوان بھی ایک طالبہ ہے, وہ کہتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں یہاں آنا اور احتجاج کرنا جاری رکھوں گی. جمعے کو ہی احتجاج کرنے والوں نے کچھ دیر کے لیے قانون ساز کونسل کے کمپلیکس کو جانے والی مرکزی شاہراہ کو بلاک کر دیا تھا جسے حکومت نے جمعے کو بند کر دیا تھا. جمعے کو ہونے والے مظاہروں میں طالب علموں کا مطالبہ تھا کہ حکومت تحویل میں دیے جانے کے مجوزہ قانون کو یا تو ختم کرے یا اس میں ترمیم کرے. 12 جون کے احتجاج کو بلوے سے تعبیر نہ کیا جائے. گرفتار کیے جانے والے تمام مظاہرین کو رہا کر کے ان پر عائد الزامات کو واپس لیا جائے. اس کے علاوہ ان کا مطالبہ ہے کہ احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کی چھان بین کی جائے. بہرحال منگل کو بیجنگ کی حمایت یافتہ ہانگ کانگ کی لیڈر کیری لیم نے مجوزہ قانون کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی بحران اور بد امنی پر معافی مانگی تھی. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
بھارتی حکومت نے 17ویں لوک سبھا کے پہلے اجلاس کے پہلے دن متنازعہ طلاق ثلاثہ بل نئے سرے سے پیش کیا جس پر حزب اختلاف نے زبردست ہنگامہ کیا. حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس قانون سے مسلم خواتین کو انصاف ملے گا, جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت اس کے ذریعے مسلم مردوں کو ہدف بنانا چاہتی ہے. یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے.
وزیر قانون روی شنکر پرساد نے متنازعہ طلاق ثلاثہ بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ بیک وقت تین طلاق کو تعزیرات ہند کے تحت جرم قرار دیا جانا چاہیے. ان کے مطابق یہ سوال نہ سیاست کا ہے, نہ عبادت کا اور نہ ہی مذہب کا, بلکہ یہ سوال خواتین کے وقار اور انصاف کا ہے. اس پر حزب اختلاف کی جانب سے ہنگامہ آرائی ہوئی اور مطالبہ کیا گیا کہ اسے وسیع تر تبادلہ خیال کے بعد پیش کیا جائے, لیکن اسپیکر اوم برلا نے سوتی ووٹ سے بل پیش کرنے کی ہدایت دی. ایک بار پھر ہنگامہ ہوا اور ووٹ کے ذریعے اسے پیش کیا گیا. بل پیش کیے جانے کی حمایت میں 186 اور مخالفت میں 78 ووٹ پڑے. بل پیش کرتے وقت روی شنکر پرساد نے کہا,
اور آج ہم کو اپنے اندر یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ آزادی کے 70 سال بعد جب بھارت کا سمویدھان ہے تو کیا مطلب ہے کہ خواتین کوئی ہو, بہن کوئی ہو, کہا طلاق طلاق طلاق, تم گھر کے باہر, تمہاری کوئی گزارش نہیں.
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسد الدین اویسی نے بل کی شدید مخالفت کی اور اسے امتیازی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں طلاق ثلاثہ کو غیر قانونی قرار دے دیا, یعنی بیک وقت تین طلاق دینے سے شادی ختم نہیں ہوتی, تو پھر یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے. ان کے بقول مجوزہ بل دستور کی دفعات 14 اور 15 کی خلاف ورزی کرتا ہے اور دیگر ضابطے بھی پامال ہوتے ہیں. انہوں نے اس کے امتیازی پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا,
کوئی نان مسلم ہسبینڈ کو کوئی کیس میں ڈالا جائے گا, اس کو 1 سال کی سزا, اور مسلمان کو 3 سال کی سزا. کیا یہ آرٹیکل 14 اور 15 کا وائلیشن نہیں ہے سر؟ 14 اور 15 کا وائلیشن نہیں ہے. آپ مہیلاؤں کے ہت میں نہیں ہے. 3 سال جیل میں رہے گا, مینٹیننس کون دے گی؟ آپ دیں گے مینٹیننس. آپ کو مسلم مہیلاؤں سے اتنی محبت ہے, کیرلا کے ہندو مہیلاؤں سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیوں سابریمالا کے خلاف آپ ہیں؟ کیوں ججمنٹ کے خلاف آپ ہیں, بتائیے آپ.
کانگریس کی جانب سے کیرالا کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے سب سے پہلے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت کو طلاق ثلاثہ قانون کے بجائے یکساں قانون وضع کرنا چاہیے جس میں صرف مسلمانوں کو ہی ہدف نہ بنایا جائے. ان کے بقول دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ امتیازی ہے اور اس میں مسلم خواتین کے حالات کو بہتر بنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا. یاد رہے کہ حکومت نے 2017 میں بھی مذکورہ بل پیش کیا تھا جو کہ لوک سبھا میں منظور ہو گیا, مگر راجیہ سبھا میں منظور نہ ہو پانے کی وجہ سے کل عدم قرار دے دیا گیا تھا. اس کے بعد حکومت نے 2 بار آرڈیننس منظور کر کے اسے قانون کی شکل دی تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. عہدیداروں کے مطابق بے روزگاری, مایوسی, ذہنی دباؤ کی وجہ سے نوجوانوں میں منشیات کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سماجی بہبود کے عہدیداروں کے مطابق مایوسی, بے روزگاری اور سماجی ناہمواری منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کا سبب بن رہی ہے. محکمہ سماجی بہبود کے نائب ناظم اسرار مغل نے بتایا کہ نشے کا شکار ہونے والوں میں بڑی تعداد میں نوجوان شامل ہیں.
خاص کر نوجوان لڑکے کی تعداد زیادہ ہے. خواہش اور وہ ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں, بےروزگاری کو پتہ ہے, نظام ہے کوئی نوجوانوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے, کچھ کھیلوں کے میدان.
محکمہ سماجی بہبود کے تحت میرپور شہر میں نشے سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے قائم مرکز کے انچارج عبد المحید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میرپور اور کوٹلی میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 50,000 سے زائد ہے.
یہ تو ملٹیپل ہو رہے ہیں, یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مہینے میں اتنے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں نا. یہ جو پیئر گروپ ہے نا وہ اس کے اندر رول ادا کر رہا ہے. اتنا آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرپور ڈویژن کے اندر 50,000-55,000 سے اوپر بندہ ہے.
انہوں نے بتایا کہ منشیات فروشی کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے اور میرپور اور کوٹلی میں لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہونے کی وجہ سے منشیات کا استعمال راحت حاصل کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے.
ایلیٹ کلاس میں جو نشہ کر رہا ہے وہ فاز سے کا فلیئر کر رہا ہے, اور جو نچلا طبقہ آ جاتا ہے اس کے اندر غربت ایک پہلا فیکٹر آ گیا. دوسرے نمبر پہ وہ اوور ٹائم لگانے کے لیے نا وہ اپنے آپ کو زیادہ کام میں انگیج کرنے کے لیے وہ کام میں پڑے ہوئے ہیں جس میں ڈرائیور طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے. جو
سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے میرپور میں کام کرنے والے نجی ادارے صاحبان کے سربراہ ناصر حسین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور وہ زندگی کے حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے منشیات کا سہارا لیتے ہیں.
کسی کو جو ہے وہ گھریلو مسائل کی وجہ سے, کسی کے جو ہے وہ فائنینشیل مسائل اچھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے سٹریس لے کے.
محکمہ سماجی بہبود کے حکام کا کہنا ہے کہ منشیات کی سپلائی چین پر قابو نہ پائے جانے کی وجہ سے نشے کا استعمال عام ہو رہا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر برائے صنعت و حرفت نورین عارف کہتی ہیں کہ کشمیر میں صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری زیادہ ہے اور حکومت کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ سب کو روزگار مہیا کر سکے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھا کر باروزگار بنایا جا سکتا ہے.
بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لوگوں کے پاس کوئی اور ذرائع نہیں ہے نا, مثلا نہ ادھر اتنی زیادہ فیکٹری ہے نہ کوئی اور ایسا ہے کہ ان کو متبادل جو ہے نا وہ روزگار کے ذرائع ملے. تعلیم یہاں عام ہے آزاد کشمیر میں, ماشاءاللہ بچے بچیاں بے شمار پڑھ لکھیں گے. اب جو پڑھ لکھے وہ ہنر کی طرف نہیں جا رہے.
بڑھتی ہوئی منشیات کے استعمال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فرض شناس پولیس افسران کی تعیناتی سے منشیات کی سپلائی اور اس کے استعمال کو روکا جا سکتا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں منشیات کی فروخت اور استعمال جرم ہے, لیکن منشیات کے خلاف قوانین پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث منشیات سمگلنگ اور ان کے کاروبار کے بارے میں آئے روز واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. روشن مغل, اردو ویو اے, مظفر آباد.
بھارت کے بہت سے صوبے اس وقت پانی کی انتہائی قلت کا شکار ہیں. سخت گرمی کے موسم میں کروڑوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. بھارت میں پانی کے اس شدید بحران کے بارے میں نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار انجینا بسریچا نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے, سنتے ہیں اسد نذیر سے.
بھارت کے چھٹے بڑے شہر چنائی اس وقت پانی کی شدید نایابی کا شکار ہے. زیر زمین پانی کے ذخائر سوکھ گئے ہیں, بہت سے ہوٹل اور ریسٹورانٹس بند پڑے ہیں, بلکہ بعض دفاتر کے اوقات بھی کم کر دیے گئے ہیں. انتہائی مہنگے داموں پر ٹینکرز کے ذریعے لوگ پانی خریدنے پر مجبور ہیں. ظاہر ہے ان حالات میں غریب لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں. دارالحکومت دہلی کے مضافات میں بھی پانی کی دستیابی کی یہی صورتحال ہے. پانی کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں. بھارت کے بہت سے شہروں میں نہریں, تالاب اور کنویں خشک پڑے ہوئے ہیں. زیر زمین پانی کی سطح بھی گھٹ کر بہت نیچے چلی گئی ہے. ایک خاتون کا کہنا ہے,
چار بالٹی مل جاتے, کسی کے گھروں میں آتے ایک ایک دو دو بالٹی لے کے آتے, کسی کا آتا ہے کسی کے نہیں آتے. پوری ہر جھوکری میں یہ حال ہو رہے دو مہینے.
شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں اور قصبوں میں صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہے. لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. ایک اور خاتون کے تاثرات,
جس کی جوڑ ہے اسے پانی مل جاتی ہے, جس کی جوڑ نہیں ہے اسے پانی نہیں ملتا. پانی کھنتا, میں تین دن سے ڈرام بھر رہی ہوں, وہ چھان کر کے پانی بالٹی میں چھانتے پھر ہمارے بچے گھالتے ہیں.
بیشتر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح کافی کم ہو چکی ہے. بھارت کی حکومت نے دریاؤں کو صاف کرنے اور ڈیم بنانے کے لیے جو بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے وہ ابھی تک نامکمل ہیں. ان میں سے ایک منصوبہ مختلف دریاؤں کو جوڑنے کا بھی ہے جو خاصا متنازع بن چکا ہے, کیونکہ اس سے بہت سے دیہات اور قصبے ختم ہو جائیں گے, دلدلی زمین بھی اس کی زد میں آ جائے گی. بھارت کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مانسون کے موسم میں زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کا بندوبست کیا جائے. بہرحال اس وقت کروڑوں بھارتی عوام پانی کے شدید بحران سے دوچار ہیں, اور ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں عمر رسیدہ روہنگیا پناہ گزین جو میانمار کے ارد گرد کیمپوں میں مقیم ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر توجہ سے محروم ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جا رہا. روہنگیا پناہ گزینوں کی کل تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری ریچول کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
ایمنسٹی کی رپورٹ کی بنیاد ان سینکڑوں پناہ گزینوں کے انٹرویو پر ہے جو بنگلہ دیش میں کیمپوں میں قیام پذیر ہیں۔ یہ بحران اس وقت شروع ہوا جب 3 سال پہلے نسلی ملیشیا اور میانمار کی فوج کے درمیان تصادم شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں روہنگیا مسلمان شمال مشرق کی راکھین ریاست میں اپنے گاؤں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ نوجوان لوگ اپنے گاؤں پر حملوں کے نتیجے میں فرار ہونے میں جبکہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ضعیف افراد اکثر وہاں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک روہنگیا پناہ گزین مریم خاتون سے بات کی جو اپنے 3 بچوں کے ہمراہ اس وقت بھاگی جب میانمار کے فوجی مونگڈا قصبے میں اس کے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ اس نے بتایا، جب فوجی آئے اور انہوں نے گھروں کو آگ لگا دی، اس وقت ہمارے والدین گھر کے اندر تھے۔ 5 سال سے ہمارے والدین خود سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ جب ہم فرار ہوئے تو ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ ہم نے دریا پار کیا۔ ہمارے والدین اس وقت جل کر مر گئے جب ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ عمر رسیدہ روہنگیا جو پناہ گزین کیمپوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہیں مزید چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ انہیں بنیادی سہولتوں تک اکثر رسائی حاصل نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے Matthew Wells کہتے ہیں،
Much of the infrastructure set up in terms of the humanitarian response is based around an assumption of being able to get to a distribution.
بیشتر سہولتیں جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مہیا کی گئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک مرکزی مقام تک پہنچ سکیں جہاں سے اشیاء تقسیم کی جاتی ہیں، یا پانی کے حصول کی جگہ، یا کیمپ کے کلینک تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ اس قابل نہیں کہ بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں کی پہاڑیوں پر اوپر نیچے کسی بیت الخلا یا پانی حاصل کرنے کی جگہ یا کلینک تک پہنچ سکیں، تو پھر وہ مقامات گویا آپ کے پہنچ سے باہر ہیں۔ میانمار کی حکومت کا اصرار ہے کہ پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے صورتحال محفوظ ہے، تاہم حکام روہنگیا کو مکمل شہریت یا انہیں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن سے منسلک اسٹیفن پیٹیسن کہتے ہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ روہنگیا کی میانمار واپسی کے لیے صحیح وقت کون سا ہے۔ اس بات کو ممکن بنانے کے لیے میانمار میں صورتحال کی بہتری، اس کا محفوظ ہونا اور حالات کا باوقار ہونا اور مسئلے کا طویل المیاد حل ضروری ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سعودی عرب اور کیوبا اب ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جن کے بارے میں امریکہ کا خیال ہے کہ وہ انسانوں کی اسمگلنگ روکنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے ان ملکوں کے خلاف پابندیاں عائد ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں اپنے حلیف سعودی عرب کو غیر ملکی مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ امریکہ نے کیوبا کی بھی مذمت کی ہے کہ وہ مبینہ طور پر اپنے اس پروگرام کے ذریعے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے جس کے ذریعے ڈاکٹروں کو دوسرے ملکوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کہتے ہیں کہ امریکہ انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کام کرے گا۔
رینکڈ فار ٹیئر 3 ان اور 2018 ٹپ رپورٹ دیٹ ایکشن اینڈ دی میسج دیٹ فلوز ود اٹ از ویری کلیئر اف یو ڈونٹ سٹینڈ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ برس 22 ملکوں کے لیے مخصوص امداد پر پابندی عائد کر دی تھی جن کی درجہ بندی انسانی اسمگلنگ کے متعلق مرتب کی جانے والی رپورٹ میں 3rd درجے پر آتی تھی۔ یہ کارروائی اور اس کا پیغام بالکل واضح ہے کہ اگر آپ انسانی اسمگلنگ کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے تو امریکہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اب سعودی عرب اور کیوبا کی درجہ بندی تیسری سطح پر موجود ملکوں میں کر دی ہے جو رپورٹ کی ممکنہ طور پر نچلی ترین سطح ہے. چین، شمالی کوریا، روس اور وینزویلا کو بھی اسی درجہ بندی پر نامزد کیا گیا ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
سمین، ہانگ کانگ میں ہونے والے حالیہ انتہائی بڑے احتجاج کا پس منظر کیا ہے اور مقدمہ چلانے کے لیے چین کی تحویل میں دینے کے مجوزہ قانون پر کیا تحفظات ہیں؟ اس بارے میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے ڈیلیویر یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر اور تجزیہ کار ڈاکٹر عبد المقتدر خان سے بات کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہنگامہ ہے، ظاہر ہے کہ چین نے تو کافی دن پہلے اقتدار لیا تھا، ہانگ کانگ کا سنبھالا تھا، تو یہ اس وقت جو اتنا لاوا ایک ابل پڑا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، جب 1997 میں ہانگ کانگ چین کا پارٹ بن گیا، چائنا نے ایک پرومس کیا تھا کہ ایک ملک اور دو سسٹمز ہوں گے. تو ہانگ کانگ میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، تقریباً وہ ایک آٹونومس ڈیموکریسی کی طرح آپریٹ کرتی ہے، جس کے وجہ سے جو ہانگ کانگ جو فائنینشیل کیپٹل بن گیا تھا برطانیہ کے انڈر، اس کو وہ ریٹین کر چکا. وہ ایک قسم سے انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹرز بن گیا ہے کافی ملٹی نیشنل کارپوریشنز وغیرہ کے لیے. چائنا کے خود کارپوریشنز ہانگ کانگ میں بیسڈ ہیں. علی بابا جو ان کا سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ اب ایک ٹریلینز آف ڈالرز کا وہ آئی پی او کر رہی ہے اگلے ہفتے، وہ بھی ہانگ کانگ میں بیسڈ ہوگا. تو ہانگ کانگ ایک قسم سے لندن اور پیرس، نیو یارک سے ہٹ کر ایک چوتھا بہت بڑا اکنامک ہب ہے. لیکن یہ جو نیا لا پاس کیا، اس کے وجہ سے اگر چائنا چاہے تو کسی بھی بزنس مین کو یا کسی بھی شخص جو ہانگ کانگ میں رہتا ہے، اس کے اوپر الزامات لگا کر اس کو چائنا کی مین لینڈ پر ایکسٹراڈائٹ کر کر وہاں کے جو قانون ہے اس کے بیسس پہ پروسیکیوٹ کر سکتا. یعنی اگر آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے تو وہ مین لینڈ چائنا چلے جاتی ہے، اور چائنا مین لینڈ چائنا کا جو لیگل سسٹم ہے بالکل وہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، دوسرا انریلائبل ہے، اور اس سے ہانگ کانگ کی اکانومی میں کافی اثر ہو سکتا ہے. آلریڈی انٹرنیشنل کمپنیز اور فورن ایگزیکٹوز جو وہاں رہتے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگاپور کو موو ہو جائیں گے یا کوالالمپور کو موو ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کئی جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ملٹی نیشنلز کے امپلائیز بھی ہیں، ان کے جو کمپنیز ہیں انہوں نے ایکچولی چھٹی دی بھی ہے اپنے سٹاف کو تاکہ وہ جا کے پروٹیسٹ جوائن کریں. اور یہ پہلی بار ہے ہانگ کانگ میں جو کمپنیز، پرائیویٹ کمپنیز، خاص طور سے انٹرنیشنل کمپنیز اوپنلی لابی کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اس لا کے خلاف.
تو کوئی ایسے واقعات ہیں یا محض خدشات ہیں؟
ڈائریکٹلی ہانگ کانگ سے متعلق ایسے کیسز نہیں ہیں، تھوڑے بہت سیکیورٹی ریلیٹڈ کیسز ہوئے تھے جس کے بارے میں زیادہ رپورٹیں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ہوں گے ریسنٹلی جو چائنا کی ہوائی جو نیٹورک والی کمپنی ہے، اس کے سی ای او کو جب کینیڈا میں روکا گیا تھا تو چائنا نے امیڈیٹلی دو کینیڈین بزنس مین کو، سی ای اوز کو اریسٹ کر لیا، اور ان کو ابھی بھی کیس کر رہے ہیں، حالانکہ چائنا کہتا ہے کہ دونوں کیسز میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں مین لائن چائنا میں، جو ٹورسٹ کو لے لیں آپ، وزٹرس کو لے لیں، رپورٹرس کو، بعض وقت تو وہ لائرز بھی نہیں پرووائڈ کرتے ہیں، ڈیفینس لائرز. تو یہ ڈر تو خوف ہانگ کانگ میں 97 سے پہلے بھی تھا. اب ہم لوگ جو آج کل سنگاپور کو دیکھتے ہیں، سنگاپور کی دولت وغیرہ، وہ 97 کے بعد بوم ہوا تھا کہ کئی چائنیز بزنس مین ہانگ کانگ سے چائنا موو ہو گئے تھے اپنی دولت لے کر. تو اب ڈر یہ ہے کہ وہ اس طرح کا مائگریشن اور ایکسوڈس نہ صرف کیپٹل کا، بزنس مین کا، جو ملٹی نیشنل کارپوریشن جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں وہ بھی وہاں سے موو ہو جائیں گے. یہ سب سے بڑا ڈر ہے. اور یہ ڈر کا جو مطلب کوئی قسم سے جو مین لینڈ چائنا سے یا ہانگ کانگ کی حکومت سے کوئی ایسی تسلی بخش پلان یا پالیسی نہیں آئی جو جس کے بیسس پہ پبلک کو یہ تسلی ہو کہ یہ پروگرام نہیں ہوگا، تو یہ بہت کریٹیکل ہے. مطلب ہاں، اگر یہ لا پاس ہو جاتا ہے اور انفورس ہو جاتا ہے تو مین لینڈ چائنا اور ہانگ کانگ کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہے گا.
شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دنیا بھر میں پناگزینوں سے متعلق آگہی پھیلانے کے لیے جون کا مہینہ چنا گیا ہے. اس سارے مہینے دنیا بھر میں سرگرم کارکن 69 ملین پناہ گزینوں یا بے گھر افراد کی کہانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں. زندگی کے تمام شعبوں سے منسلک لوگ چھوٹے بڑے اقدامات کے ذریعے پناہ گزینوں پر مثبت انداز میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں نئے لوگوں سے جڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں چند مقامی گروپوں نے مل کر ایسی ہی ایک کوشش کی ہے اور اس کے ذریعے کو کھیل بنایا ہے۔ اس بارے میں جون سو کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
گزشتہ ہفتے ایک مقامی ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں بچوں اور بڑوں کو فٹ بال کھیلنے کا موقع ملا۔ ان میں عبد الواحدی بھی شامل تھا جس کا خاندان 2 برس پہلے افغانستان سے بھاگ کر یہاں پہنچا ہے۔ عبد الواحدی کا کہنا ہے، وہاں پر جنگ جاری تھی اور اسکول کا مسئلہ تھا۔ وہاں 2 دن اسکول لگتا تھا اور پھر 2 دن بند رہتا تھا، اور پھر میرے والد نے فیصلہ کیا کہ ملک کو چھوڑ دیا جائے۔ میں جب اس ملک میں آیا تو گزشتہ سال سے میں نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا۔ میں یہاں کچھ افریقیوں اور دوسرے ملکوں کے دوستوں سے ملا اور ان کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کیا۔ اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ ون جرنی نامی ایک فلاحی تنظیم نے دوسرے گروپوں کے ساتھ مل کر پہلے سالانہ ریفیوجی کمیونٹی ساکر ڈے کا اہتمام کیا۔ ون جرنی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے بحران سے متعلق آگہی پیدا کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ ون جرنی کے کوآرڈینیٹر میٹ ٹولی کہتے ہیں،
Today we had people, refugees from the refugee community as well as just larger community members.
آج ہمارے پاس لوگ آئے ہیں جن میں پناہ گزین اور یہاں کی مقامی آبادی کے لوگ ہیں جو کہ مل کر فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ فٹ بال کے ذریعے مشترکہ انسانیت کا اظہار ہو سکے۔ اس کاوش میں شامل لائف اینڈ چینج ایکسپیرینس تھرو اسپورٹس کی بانی سیرین فرائٹ 40 پناہ گزین بچوں کو لے کر آئیں جنہوں نے فٹ بال کھیلا۔ وہ کہتی ہیں،
Soccer crosses cultural barriers. It brings people together, youth especially.
فٹ بال ثقافتی حدود سے بالا ہے، یہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، خاص کر نوجوانوں کو۔ بچے مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر ایک فٹ بال ان کے سامنے ہو تو پھر یہ ایک مشترکہ زبان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سب ایک زبان تو نہیں بولتے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ آج کا دن اس کی بہترین مثال ہے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین محمد ہاشمی بھی اسی تجربے سے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
I'm from Afghanistan. Playing soccer makes me feel really, really happy and really social.
میں افغانستان سے ہوں۔ فٹ بال کھیل کر مجھے بہت خوشی کا اور ایک دوسرے سے گھلنے ملنے کا احساس ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ کسی سے بات کرنے کا ایک الگ انداز ہے۔ ایک اور غیر منافع بخش گروپ ڈسٹرکٹ سپورٹس اور واشنگٹن کی مرکزی فٹ بال ٹیم ڈی سی یونائیٹڈ نے بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ڈی سی یونائیٹڈ کی ترجمان فیلیسیا چیپلن کہتی ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ ہمارا میسکاٹ اور ایک کھلاڑی یہاں آج شامل ہے، اور ہم ان پناہ گزینوں کو اپنی آبادی میں اور اس شہر میں جسے ہم گھر کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ منتظمین کہتے ہیں کہ پہلا اکٹھ کامیاب رہا جس میں 200 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، اور انہیں توقع ہے کہ آج بننے والے تعلقات برسوں تک قائم رہیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی سخت پالیسی کے باوجود امریکہ میں ایسے کئی ادارے سرگرم عمل ہیں جو پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران جدون ہمیں بتا رہے ہیں کہ ریاست جارجیا کی ایک ایسی کافی شاپ کا احوال جو پناہ گزینوں کے لیے زندگی آسان بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران جدون کی رپورٹ۔
ریاست جارجیا کا شہر کلارکسٹن ایک ایسی جگہ ہے جہاں 40 سے زیادہ قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اور 60 سے زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے افراد بستے ہیں۔ اس لیے اسے امریکہ کا سب سے متنوع علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیٹی مری اس علاقے میں ایک کافی شاپ کی مالک ہے، لیکن یہ کوئی عام کیفے نہیں ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صرف پناہ گزینوں کو ہی ملازمت دی جاتی ہے، کیونکہ کیٹی پناہ گزینوں سے جڑے کچھ دقیانوسی خیالات کو ختم کرنا چاہتی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ دنیا پناہ گزینوں کو منفی نظر سے دیکھتی ہے، مثلاً انہیں کبھی ایک بوجھ یا پھر کبھی بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔
ریفیوج کافی نامی اس دکان پر ایک سال کی ملازمت کی تربیت کے دوران انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے، اور پناہ گزینوں کی تربیت کے کئی پروگرامز بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ سمیہ مقصودی ایک پناہ گزین ہیں جن کا کام کافی بنانا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے یہ جگہ گھر سے دور ایک گھر کی طرح ہے.
میں نے خود کو جانا ہے اور خواب دیکھنا یہاں سیکھا ہے. لکھنا پڑھنا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی یہیں سیکھا ہے, ورنہ امریکہ میں تو میں کہیں گم ہی ہو جاتی.
سمیہ کی طرح ملک الارماج بھی پہلے اس ریفیوج کافی شاپ پر کام کرتے تھے. ملازمت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد انہیں ایسے پروگرامز میں شامل کیا گیا جس کی مدد سے وہ اب کیٹرنگ کا اپنا کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفیوج کافی شاپ اور کیٹی مری کے بنا ممکن نہیں تھا.
سب سے پہلے میں نے انگریزی سیکھی اور اپنی کمیونٹی کو جانا. مجھے ایسے پروگرام میں شامل کیا گیا جہاں میں نے کاروباری مہارت حاصل کی اور ایسے افراد سے ملاقات کی جو وہی کام کر رہے تھے جو میں کرنا چاہتا تھا. ریفیوج کافی شاپ میں میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور اب ہم سب دوست بن کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں.
ریاست جورجیا کے شہر کلارکسٹن کی متنوع آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کیٹی مری یہاں آنے والے پناہ گزینوں اور یہاں پہلے سے رہنے والوں کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتی ہیں.
ہم لوگوں پر محنت کرنا چاہتے تھے اور اس کوشش کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ریفیوجی کمیونٹی کے لیے کام نہیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر کام کر رہے ہیں.
اور یہاں کام کرنے والوں کا اطمینان دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہی ہیں. عمران جدون, وائس آف امریکہ, کلارکسٹن, جورجیا.
پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو برطانیہ سے پاکستان لانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزمان کی حوالگی کے نوٹ پر دستخط ہونا باقی ہیں, لیکن لندن میں مقیم پاکستانی نژاد وکیل بیرسٹر امجد ملک نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی قانون کے مطابق اس کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں.
دو تین چیزیں ہیں اس میں. ایک تو کافی ہائپ ہے پاکستانی میڈیا میں اس ایم او یو کی, جس کے تحت انڈیویجولز کو پاکستان لانے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی کاپی دکھائی نہیں جا رہی. کسی نے بھی ابھی تک اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو پبلکلی دیکھا نہیں ہے. دوسرا, وکلا کی برطانیہ میں وکلا کو بڑی تشویش ہے کہ پاکستان کا اور برطانیہ کا اس سلسلے میں پہلے بھی اس طرح کے بات گفت و شنید ہوتی رہی ہے, اور ٹرانسفر آف پرزنرز اگریمنٹ ہوا تھا 27 اگست 2007 کو, جس کو باقاعدہ پارلیمان سے ریٹیفائی کیا گیا تھا اور ایک سال لگا تھا, اور 19 اگست 2008 سے کام شروع ہوا تھا. اور اس سلسلے میں تین جو ہے وہ پاکستانی یہاں سے, جن کو 25 سال غالباً 18-19 سال اور 25 سال 18 سال کے قریب سزائے ہوئی تھی, ان کو پاکستان بھیجا گیا 2010 میں, اور وہ کوئی 80 دن کے اندر اندر پیسے ویسے دے دے آگے کرپشن کے ذریعے ملک باہر آ گئے جیلوں سے, اور وہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد تقریباً 2014 تک 12 میں سسپینڈ ہوا اور 14 تک رکا رہا, اور چودھری نثار علی خان کے دور میں دوبارہ اس کے اوپر کام شروع ہوا اور اس افسر کو پکڑ کے ایف آئی آر کاٹی گئی اور اس کو جیل میں ڈالا گیا. تو یہ ہے ہسٹری کسی بھی قسم کی معاہدے کی اور کسی بھی قسم کے پاکستان اور برطانیہ کے ساتھ بائیلیٹرل بات چیت کی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایم او یو جو پرسن اسپیسیفک اس میں جو شک ڈالی گئی ہے, مجھے لگتا ہے یہ دو طرفہ بارٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اسی وجہ سے یہ معاہدہ باہر نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک دو اشخاص کا نام ڈال کے کہ ان کی ایکسٹریڈیشن کی بات کریں گے. سوال یہ ملزمان کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ کسی توڑ چڑھے گا, کیونکہ پاکستان میں سزائے موت ہے, پاکستان میں جو کنونشن میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے مثلاً ٹارچر فریکوینٹلی ہوتا ہے, لاک اپ میں لوگ مر جاتے ہیں, جو بیسک یہاں پہ رائٹس آپ کے امریکہ میں اور برطانیہ میں جو پیس کوڈ کے ذریعے دیے جاتے ہیں وہ ناپید ہیں.
وزیر خارجہ جرمی ہنٹ کی نیوز کانفرنس سے جوائنٹ نیوز کانفرنس شاہ محمود قریشی کے ساتھ,
جرمی ہنٹ نے ٹیکنیکلی ایک پالیسی میٹر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ نو میٹر واٹ پاکستان وانٹس وی ول ناٹ کمپرومائز آن آر ہیریڈیٹی اینڈ انہیرنٹ جورسڈکشن اینڈ آر کمٹمنٹ ٹو یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس. یہ ہے اس کا لب لباب کہ ہم ایسے اشخاص کو جو پاکستان میں پولیٹیکل پرسیکیوشن کا جو ہے اکیوز کرتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں, ہم ان کو اٹھا اٹھا کے پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتے, اور اسپیشلی اگر بائی لیٹرل وہ انڈرٹیکنگ بھی دیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا, اگر ایسا معاہدہ ہوتا بھی ہے تو پاکستان اگر کوئی آفر کرتا ہے کہ جی ہم اس شخص کو نائس اینڈ ایزی رکھیں گے, ٹارچر نہیں کریں گے, سزائے موت نہیں دیں گے, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ نیب زدہ آدمی یا نیب میں زیر حراست یا نیب کی انکوائری میں جانے والا آدمی پچھلے 12 مہینے اور پچھلے 10 سال میں ہو کیا رہا؟
یہ بیرسٹر امجد ملک تھے جو برطانیہ میں مقیم ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا اختتام ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر نک آئیونوف. خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.